سيدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی سیرت پاک اور آپ کی تعارف مبارکہ پر ایک مختصر سا خاکہ گویا کہ پیش کیا گیا. سب سے پہلے دعا کریں اللہ رب العزت آج کا روزہ، آج کی تراوی اور جملہ عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرمائے. آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ دی گئی تھی کہ 490 ہجری کو سلیبیوں نے، فرنگیوں نے، انگریزوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور قدس کی سرزمین کو اپنے قبضے میں لیا. اس کے بعد حضرت سلطان المجاہدین حضرت قطب الاقطار نور الدین زنگی علیہ رحمۃ رضوان نے ان کا تعاقب کیا اور آپ نے حضور شیخ الاسلام نور الدین زنگی علیہ رحمت پر علماء ربانین نے آپ کی بارگاہ میں کس کس انداز میں خراج تقسیم پیش کیا ہے، ان مستند کتب اور اولیاء ربانین کی کتابوں کو آپ نے اس کے حوالوں کو سماعت فرمایا. حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت کے دور میں تو بے شمار واقعات ہوئے ہیں، لیکن آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا گیا ہے کہ وقت کے اختصار پر تاریخ کا ایک لب لباب کا بھی اختصار گویا کہ پیش کیا جاتا ہے. وقت اتنا نہیں ہوتا کہ سارے معاملات کو ہم گویا کہ دخل دیں، اگر بزرگان دین کے واقعات کی طرف آتے ہیں تو سیاسی نظم و نسق کی طرف گویا کہ انقطاع ہو جاتا ہے. لیکن حضور غوث اعظم کے دور میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا کہ اس وقت بنو عباس کے خلیفہ مستنجد باللہ گویا کہ موجود تھا، اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ بادشاہوں کے اندر ایک چودراہٹ اور گویا کہ ایک بڑکپن، ایک تفخر گویا کہ ہوتا ہے، جو آپ نے گزشتہ درسوں میں بنو عباس میں سماعت کیا. وہ ایک دفعہ حضور غوث اعظم کے دربار مقدس میں حاضر ہوا مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے. سیدنا غوث اعظم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، آپ کو چھینک آئی تو حضور غوث اعظم کو چھینک آئی، سارے مجمعے نے مل کر آپ نے الحمدللہ فرمایا، سارے مجمعے نے یرحمک اللہ فرمایا. اس پر گویا کہ مسجد میں غوغا اور ایک شور اٹھ گیا جس سے بادشاہ ڈر گیا کہ یہ کون ہے، اور اس نے زور سے کہا کہ میری موجودگی میں کون ہے جو شور کر رہا ہے. کہا گیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ چھینک آئی اور سب نے مل کر آپ کو دعا دی ہے تاکہ آپ کے دعا دینے میں اور آپ کے نام لینے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے. تو اس مجمع سے گویا کہ بادشاہ اور خلیفہ جو تھا وہ بہت زیادہ مرعوب ہوا. سیاسی معاملات بھی ایسے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ میں کہ جب بغداد کے اس حاکم نے بغداد کی عوام پر بیجا ٹیکس اور دیگر سختیاں کرنا شروع کی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جناب اتنے میرے مریدین ہیں تو تمام معاملات کو دیکھ کر چلیں، ہمارا کیا تعلق حکومت کے ساتھ، حکومت کچھ بھی کرتی رہے. تو یہ گویا کہ فکر اہل حق کی نہیں ہے، بلکہ جہاں پر ان مسلمانوں کو اذیت پہنچے گی اس محاذ پر پہنچ کر ایک مسلمان ان کی مدد کرے گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کے دور میں بنو عباس کی خلافت یوں ہی ختم ہوئی جا رہی تھی، لیکن مستنجد باللہ نے گویا کہ بڑی سختی کرنے کی کوشش کی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ نے جمعے کے خطبے میں اسے گویا کہ ڈانٹا اور اسے کہا کہ اگر جو تو نے یہ شرائط اور حکومت کی طرف سے جو عوام پر یہ ٹیکس اور بیجا تو نے جو یہ سختیاں کی ہیں اگر اس کو تو نہیں ختم کرے گا تو ہم اسی اپنی مسجد سے اور باب قادریہ سے ہم تحریک چلائیں گے اور تیرے ایمان تک پہنچیں گے اور تیرا تختہ پلٹ دیں گے. تو گویا کہ سیاست کبھی شریعت کے خلاف نہیں رہی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سیاست اور حکمت عملی سے کام فرمایا ہے، اور وہی آپ کے در پہ تمام علماء اور تمام بزرگان دین کی باتوں کو سماعت کر رہے ہیں. جس طرح حضرت امام اعظم کا سیاسی دور تھا اور ابھی آپ نے دیکھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ نے حکومت کے خلاف ایک زوردار تقریر فرمائی جس میں گویا کہ اسے متنبع کیا گیا کہ وہ عوام کے اوپر ظلم و ستم نہ کرے. تو وقت کا حاکم یا کوئی کسی جماعت کا لیڈر وہ ایک گوشہ نشین ہو کر نہ رہ جائے، اگر حکومت کوئی گویا کہ تقریب کاری کر کے اسلام کے خلاف کوئی اقدام کرے تو ہر صاحب علم اور ذی عقل اور ذی شعور جو دین کو جانتا ہے اس پر یہ فرض ہے کہ وہ الائے کلمۃ الحق کے لیے حق کی آواز کو بلند کرے، نہ کہ یہ دیکھے کہ میں بہت بڑا مفتی صاحب ہوں یا فقیہ ہوں یا بہت بڑا محدث ہوں یا پیر صاحب ہوں، یہ معاملات نہیں دیکھے جائیں گے. اہل طریق کا جو طریقہ چلایا ہے وہ آپ کے سامنے گویا کہ پیش کیا جا رہا ہے. حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت کے دور میں ایک اور نیا خاندان متعارف ہوا، اور وہ خاندان کے مشہور جو شخصیت تھے اسد الدین شیرکوہ کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا تھا. یہ اتابکی قبیلہ تھا اور اتابکی قبیلہ حکومت کے دامن میں اس خاندان کی نشوونمائی ہو رہی تھی، یعنی اتابک جو نور الدین زنگی علیہ رحمت کا قبیلہ ہے اس کے تحت اس خاندان کی یعنی اسد الدین شیرکوہ کے خاندان کی گویا کہ ترویج ہو رہی تھی اور وہ سلسلہ چل رہا تھا. اور یہ خاندان تاریخی اعتبار سے اور جد و جہد سے انہوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ اپنے کارناموں میں اس نے اس قدر ترقی اور بلندی حاصل کی ہے کہ اس نے مصر میں فاطمی حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت کو قائم کیا اور بے شمار مارکے اسلام کے لیے پیش کیے. فاطمی حکومت جو گویا کہ بڑی غلیظ قسم کی حکومت تھی, جس کے تذکرے آپ کے سامنے پیش کیے گئے, جو گویا کہ سرکار کے جسد مقدس کو لا کر مصر میں رکھنا چاہتے تھے اور مصر میں خانہ کعبہ بنا لیا تھا کہ تاکہ جناب وہاں پر یہ بوریوں کی جو حکومت جس کو آپ کہیں, آج یہ ٹھنڈے ہیں لیکن اس زمانے میں بڑے گرم تھے, لیکن ان علماء نے گویا کہ اور ان بزرگان دین ان کو ایسا ٹھنڈا کیا کہ یہ بالکل گویا کہ بھی خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج لوگ کہتے ہیں بوری فرقہ گویا کہ بڑا شریف ہے اور وہ چار نرگوں کے اندر رہ کر باتیں کرتا ہے, تو بیچارے تاریخ سے ناواقف ہیں, انہیں کیا پتا کہ فاطمی حکومت نے مسلمانوں کو کیسے بے درید اور گویا کہ تہ تیخ کیا اور تہ خواہ کیا ہے. اللہ اکبر, آج بھی تاریخ کے اوراق گویا کہ اس بھیانک واقعے کو بیان کرتے ہیں. تو یہ خاندان جس نے اپنی جد و جہد اور اپنے معاملات کے ذریعے فاطمی حکومت کا تختہ پلٹا, اس کو خاندان یزدی کہا جاتا ہے. حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت کے بعد اس قوم کے نامور شخصیات بے شمار ابھری, لیکن حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت کا جن کو نائب کہا گیا اور جنہوں نے حضرت سلطان المشائخ اور قطب الاخطاب اور غوث الاغواص حضور سیدنا نور الدین زنگی علیہ رحمت کے بعد حکومت کی باگڈور کو سنبھالا, اور اس کے بعد اسلام کی فتوحات میں جس کا ذکر گویا کہ برسر عام آیا, وہ یہی قبیلہ تھا اور اسی قبیلے کے فرزند حضور سلطان المجاہدین صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت رضوان. سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت کے لیے ہم نے کئی کتابیں ٹٹولی ہیں اور کچھ ہمارے سامنے گویا کہ تاریخ کا خاکہ آیا ہے جس کو میں نے ضبط تحریر قلم و کرتاب کے ذریعے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا اس کو توجہ کے ساتھ فرمائیے کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت کا تعلق کس خاندان سے تھا اور وہ کون لوگ تھے. آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دی گئی کہ اس کے ان کے خاندان کے بانی اسد الدین شیر کوہ گویا کہ یہ عطابق جو نور الدین زنگی علیہ رحمت کا خاندان ہے اس کے زیر سائے یہ قوم چلتی رہی. بعد میں انہوں نے اتنا ترقی کی کہ مصر کی حکومت کا تختہ پلٹا اور وہاں پر اسلامی حکومت کو قائم کیا. یہ خاندان ایوبی کے نام سے مشہور ہوا, اور ایوبی کے نام سے یہ خاندان کس طرح مشہور ہوا, تو اس میں مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت کے والد نجم الدین ایوب ان کے نام سے گویا کہ یہ خاندان مشہور ہوا ہے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت کے والد نجم الدین ایوب کی جانب یہ گویا کہ نسبت کی جاتی ہے, اور ان کا نام تھا نجم الدین ایوب, تو اس سے گویا کہ نسبت سے سلسلہ چلا اور یہ ایوبی خاندان کے نام سے گویا کہ اسے یاد کیا جانے لگا. نجم الدین ایوب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نجم الدین ایوب کے والد شادی بن مروان نسلاً کرد تھے, کردی. کرد میں اکثر اہل سنت کی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرد ایک بہت مضبوط قسم کی قوم ہے اور بڑی بہادر قوم ہے. عراق کے اندر سب سے پہلی بغاوت کردستان کے اندر ہوئی ہے. صدام حسین کی حکومت کا آدھا تختہ جو امریکہ نے اپنی سازش سے پلٹا تھا, وہ کویتی زمانے سے پہلے ہی کردستان میں بغاوت کروائی تھی. اور کردستان کے متعلق آپ یوں سمجھیے جس طرح کشمیر کتنا خوبصورت ہے, ویسا عراق کا کردستان خوبصورت ہے. اور اس کو سلیمانیہ اس کا ایک بہت بڑا گویا کہ شہر ہے, جہاں کے بے شمار لوگ اکثریت وہاں سلسلہ قادیہ کی ہے. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار مقدس پر اگر ہم حاضر ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جس قدر صوفیہ اکرام کا حلقہ سرکار غوث اعظم کے پہلو اور ان کے قدموں میں ہوتا ہے, اس میں اکثریت سلسلہ قادریہ کی کردی سنی مسلمانوں کی ہوتی ہے, جو گویا کہ اکثریت ایک سوڈان کے اندر سلسلہ قادریہ کے بے شمار گویا کہ صوفیہ موجود ہیں, اور کردستان کا نام گویا کہ سلسلہ قادریہ میں بڑا گویا کہ سر فہرست آتا ہے, یہاں پر سلسلہ قادریہ کے بے شمار بزرگان دین موجود ہے. تو حضرت نجم الدین ایوب کے والد شادی بن مروان نسلاً کرد تھے, آذربائیجان کے امائیدین میں ان کا شمار ہوتا تھا. آذربائیجان یہ آذربائیجان کے علاقے اور یہ عراق کا سرحدی علاقہ, یہ تمام علاقے کرد کی قوم سے گویا کہ آباد ہیں. آج بھی ایران کے اندر اہل سنت کی جو اکثریت ہے وہ کردی ہے, اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو علاقہ بغداد سے ملتا ہے یا جو علاقہ آذربائیجان کے علاقے سے سرحدیں ملتی ہے ایران کی, اس پٹی کے اوپر اکثریت اہل سنت کی ہے, اور وہ اہل سنت جو ہے وہ کردستان کے رہنے والے ہیں. لیکن ظلم یہ ہے, تعصب یہ ہے, آج ہمارا ملک گویا کہ ٹرک بھر بھر کر ان کھٹملوں کی گویا کہ حفاظت کرتا ہے اور ان کے لیے جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. آپ جا کر خود مشاہدہ کر سکتے ہیں کردستان کی عوام جو اہل سنت ہے ان کو شیعہ حکومت نے ایران میں کتنا ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے اور کتنا سرنگو کر کے رکھا ہوا ہے. اس کا مشاہدہ یہ کہ اگر چار ٹیکسیاں کسی کیمپ پر کھڑی ہوں اور وہاں پر تین ایرانی شیعہ ہوں اور ایک کردی ہو, اگر آپ کی داڑھی اور امامہ ہے یا جناب آپ سنی شکل سے نظر آ رہے ہیں, آپ اگر اس کردی کے پاس پہنچے اور اس سے آپ نے گویا کہ سفر کے لیے زاد راہ کی رقم مختص کی ہے, تو یہ تینوں مل کر وہاں پر ہنگامہ کر دیں گے اور اسے ماریں گے پیٹیں گے, یہاں تک کہ پولیس آئے گی اور پولیس بھی اس طرح ہندوستان کے اندر ہندوؤں کا ساتھ دیتی ہے اور مسلمانوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اسی طرح شیعہ مذہب کی کوئی جمہوریت نہیں ہے وہاں پر, ایران کے اندر صرف شیعہ مذہب ہے اور شیعہ مذہب کی بالادستی کے لیے کام کیا جاتا ہے. تو وہاں پر ایک نہیں ہزاروں واقعات آپ تاریخ سے پڑھ سکتے ہیں, ہمارا مشاہدہ بھی ہے, یا جناب جنہوں نے سفر نامے لکھے ہیں ان کے سفر ناموں کو اگر آپ یہاں تک کریں تو آپ دیکھیں ایران میں اہل سنت پر بہت سخت ظلم ہے اور وہاں پر کردی قوم کو بہت دبا کر رکھا گیا ہے اور وہاں پر کوئی جمہوریت وغیرہ نہیں ہے. وہاں جو اپنے آپ کو شیعہ کہے گا اس کی بالادستی ہوگی. یہ ہمارا پاکستان ہے جس ماں کی ممتا بہت پھیلی ہوئی ہے کہ جناب جو جس میں جس کو چاہتا ہے فوقیت دیتا ہے, یہ اور ملکوں کے اندر یہ باتیں گویا کہ نظر نہیں آتی ہیں. تو کردستان کے اندر بے شمار مسلمانوں کو سنیوں کو آج بھی قتل کیا جاتا ہے لیکن کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے, کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں, وہ دب کر رہتے ہیں, کوئی مساجد نہیں ہے, نہ مساجد بنانے کی اجازت ہے. آپ اگر سفر کریں, میں بلا مبالغہ کر رہا ہوں, اگر آپ یہاں سے کراچی سے کوئٹہ پہنچے, کوئٹہ سے زہدان پہنچے, زہدان سے گئی جو ہماری سرحد شروع ہو جاتی ہے تافتان والی, اور تافتان سے لے کر تافتان جو ہے وہ ہمارا بارڈر ہے جہاں سے ہم کوئٹہ کے راستے سے داخل ہوتے ہیں, بلوچستان کے راستے سے جو سرحد لگتی ہے جس سے ہم ایران میں داخل ہوتے ہیں, تو اس سرحد کا نام ہے تافتان, اور جو سرحد جا کر عراق سے لگ جاتی ہے بغداد سے اس کا نام ہے خسروی, جو ایران کے اندر داخل ہوتی ہے, اور یہ تافتان جو ہے پاکستان کے اندر ہے. اس درمیان اگر آپ سفر کریں تقریباً 80 گھنٹے سے زیادہ کا راستہ ہے کہ ہم بغداد شریف کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, آپ کو کوئی اہل سنت کی مسجد نہیں ملے گی. جس مسجد میں اگر آپ نماز کے وقت اتریں گے اور پہنچیں گے تو وہاں 100 فٹ کا ایک بت لگا ہوگا اور وہ خمینی کی تصویر ہوگی. کوئی کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے, کوئی تمیز نہیں ہے, تو گویا کہ یہ صرف بولنے کی بات ہے. ایران جمہوری جمہوریہ وہاں کچھ نہیں, وہ ایک مذہب کی ترویج ہو رہی ہے, اور خراسان میں بہت پرانی بغاوت چل رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ فارسی بان اور اجمی فارسیوں نے ساری بغاوتیں بنو عباس کے خلاف اس لیے کی تھی, نام علویوں کا لیا, انہوں نے فاطمیوں کا لیا, نہ انہیں مولا علی سے کوئی غرض تھی نہ فاطمی, گویا کہ سیدہ فاطمہ سے ان کی کوئی نسبت تھی. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو تبرائی لوگ ہیں, صحابہ کے خلاف بکواس کرنے والے لوگ ہیں اور متزنی گویا کہ ہمارا مشرب ہے, اس طرح ایک گویا کہ نظریاتی حکومت بنائی جائے. اور خمینی نے گویا کہ بادشاہ ایران شاہ ایران کا تختہ پلٹا اور سالوں لڑائی کرنے کے بعد اس نے جو انقلاب ایران کے نام سے حکومت اپنی ایرانی قائم کی ہے, اس میں اہل سنت کا کوئی دخل نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حربی حکومت ہے جناب جہاں پر اہل سنت کو بہت دبا کر رکھا جاتا ہے. مختصر یہ تفسیر کے بعد جغرافی حوالے کے اعتبار سے ہم نے آپ کی خدمت میں بات عرض کر دی. تو نجم الدین ایوب کے والد شادی بن مروان, یہ نصرن کرد تھے, آذربائیجان کے بادشاہوں اور امادین کے اندر گویا کہ ان کا شمار ہوتا تھا. حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت کے والد نجم الدین ایوب آذربائیجان سے ہو کر وہ تکریت آ گئے جہاں کے صدام حسین صاحب ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ صدام حسین اور صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت کا شجرہ نسب بھی تقریباً جا کر ملتا ہے, صرف چند لوگوں کا فاصلہ ہوتا ہے, اس لیے کہ صدام حسین صاحب کا شمار سادات کرام کے اندر ہوتا ہے, حسینی سیدوں کے اندر ہوتا ہے, اس لیے بعد میں جا کر وہ سلسلہ کٹ جاتا ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو کردستان کرد کے جو لوگ ہیں وہی تقریب کے اندر اکثریت کے طور پر آباد ہیں, اور صدر صدام حسین صاحب جو اس وقت عراق کے امیر تھے اور صدر تھے تو ان کا بھی تعلق تقریب سے تھا اور وہ بھی کردستان کے تھے. میں عرض کر رہا تھا سلیمانیہ عراق کا ایک بڑا خوبصورت شہر ہے جس کو آپ سمجھیں کہ جس طرح کی کشمیر ہے ہمارا, انتہائی خوبصورت گویا کہ سرسم اور شاداب گویا کہ وہ علاقہ ہے. اس میں سب سے پہلے امریکہ نے بغاوت کروائی اور کردستان کا وہ علاقہ سلیمانیہ کا علاقہ بظاہر عراق سے ہٹ گیا. وہ اس طرح ہے جس طرح ہمارا وزیرستان کے اندر ہماری حکومت دھاندلی کر رہی ہے, کیا معاملات کر رہی ہے, اور اللہ بہتر کرے کہ جناب وہاں پر مسلمانوں کو بڑے بے دیز دریغ انداز میں گویا کہ امریکہ کی ایما پر قتل کیا جا رہا ہے, لیکن یہ بڑی خطرناک چیز کی گویا کہ پیش خیمائی ہے. اگر جنرل پرویز مشرف صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ ترکی کے بادشاہ کو گویا کہ پسند کرتے ہیں اور وہاں کے انقلابی آدمی کو پسند کرتے ہیں, وہ تو جہنمی تھا, ان کو شاید اپنا جہنم مقدر تو نہیں بنانا. اگر اسلام کے لیے محکم بننا چاہتے ہیں تو اسلام کے لیے کام کریں اور دیکھیں کہ جناب جس علاقے کے اندر دہشت گرد ہیں ان کو تعاقب کر کے پکڑا جائے, ان پر ثبوت کیا جائے, نہ کہ عام بمباری کر کے علاقے کو گویا کہ تحس نحس کیا جائے. میڈیا یہ باتیں چھپا رہا ہے لیکن وزیرستان کے اندر ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور ہمارا ان سے گویا کہ کوئی کوئی بظاہر ایسا کوئی رشتے کا تعلق نہیں ہے, لیکن ایک مسلمان ہونے کے تعلق کے اعتبار سے یہ باتیں پہنچتی ہیں اور اصل جو خبر ہوتی ہے وہ رکتی نہیں ہے. تو جس سے ایک مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے کسی حصے میں بھی اگر درد ہو تو سارا جسم اس کا گویا کہ حصہ تقسیم کرتا ہے, محسوس کرتا ہے, لیکن ظلم بڑھتا رہا ہے. مسلمانوں کی آہ و بکا خدا کی بارگاہ میں پہنچی ہے اور نیک عمل والے لوگوں کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں سجاب ہوئی ہے. نمرود کا بھی ستیاناش ہوا ہے, فرعون بھی دنیا سے حکومت کر کے گویا کہ چلا گیا ہے. تو جابر حاکم کبھی نہیں رہتا, اس کا خاتمہ جہنمی ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ گویا کہ ذلیل خواری ہوتا ہے. تو ہم صدر مشرف صاحب کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اپنے سوئے خاتمی کے طرف نہ بڑھیں اور امریکہ کے صدر ایجنٹ نہ ہو جائیں کہ مندر میں آپ جا کے گھنٹے لگائیں یا جناب گویا کہ اپنے گھر کے اندر آپ سلیب لگا کر وہاں پر سجدے شروع کر دیں. آپ مسلمان ہیں, آپ کا اسلام سے تعلق ہے, آپ اسلام کو فوقیت دیں, اسلام کے نظریات کو فوقیت دیں. یہ کوئی سیاسی تقریر نہیں, ایک مذہبی معاملات ہے اور سیاست کا مذہبی سے تعلق ہے. کون ہے وہ فاسق جو سیاست کو مذہب سے الگ کر سکتا ہے؟ سیاست مذہبی ہے اور مذہب کے اندر سیاست کا یہ پہلو گویا کہ موجود ہے. میں کہتا ہوں جس طرح وزیرستان کا یہ علاقہ, جس طرح یہ قبائلی علاقہ ہے, اس طرح اگر یہ کردستان جو عراق کے سرحدی اور بالائی شمالی علاقے ہیں تو وہ علاقے اکثر قبائلی علاقے ہیں. قبائلی علاقوں میں بغاوت کروا کر اس علاقے کو گویا کہ عراق سے الگ کرایا گیا. صدام حسین صاحب کی یہ پالیسی تھی کہ ہم گویا کہ کویت کے معاملے کو نپٹانے کے بعد سلیمانیہ پر حملہ کریں گے اور اس کو اپنے گویا کے زیر نگو کریں گے, لیکن یہ ہو نہیں سکا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کردیوں نے بڑی سخت قسم کی بغاوت کی ہے, جس سے صدر صدام حسین کے تختہ پلٹنے میں امریکہ کو گویا کہ بہت آسانی ہوئی ہے. تو مختصر یہ کہ آج اس زمانے تک, یعنی جب تک امریکہ بھی آیا نہیں تھا, اس زمانے تک کرنسی تو یہی چلتا تھا, لیکن کوئی قانون صدر صدام حسین کا گویا کہ کردستان کے اوپر نہیں چلتا تھا. سلیمانیہ کے اندر ان کے جو حکما اور گویا کہ امائدین تھے, انہیں کا قانون گویا کہ وہاں پر چلتا تھا. مختصر بتانے کا مقصد یہ کہ ایک یہ مضبوط قوم ہے, بڑی جنگجو قسم کی قوم ہے, اعصابی طور پر بڑی مضبوط اور چست قسم کی قوم ہے, اور جہاد اور گویا کہ لڑائی اور قتال ان کے گویا کہ رگ و پے اور فطرت کے اندر شامل ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت خاندانی کرد ہے. آپ کے والد آذربائیجان سے آ کر تکریز, جو بغداد کے قریب تقریباً تھوڑی فاصلے پر موصل سے بہت قریب ہے, وہاں کا ایک علاقہ ہے. وہاں پر سلجوک جو ترکیوں کی ایک قوم, جو میں بارہا آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں, یہ تقریب کا علاقہ جو تھا یہ سلجوکی ترکیوں کے زیر نگر تھا, اور سلجوکیوں کا ایک بہت بڑا قلعہ تکریز کے اندر موجود تھا, اور تکریز کے قلعے کے حاکم سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب تھے. اب ہوا یہ کہ اب یہ نور الدین زنگی علیہ رحمت سے ان کی ملاقات کیسی ہوئی, اور یہ تمام معاملات گویا کہ یہاں پر کس طرح ہے, اور یہ تمام سلسلے کیسے ہوئے. تو نور الدین زنگی علیہ رحمت کے والد عماد الدین زنگی علیہ رحمت, انہوں نے بڑے زوردار انداز میں سلجوکیوں سے ایک جنگ لڑی. اس میں یہ ہوا کہ سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمت کے والد کو شکست ہوئی اور وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلے. جب وہ وہاں سے نکلے تو نجم الدین ایوب ان کا بڑا معترف تھا, ان کی بزرگی کا بڑا قائل تھا. اس نے یہ کیا کہ جب اسے پتا چلا کہ عماد الدین زنگی سلجوکیوں سے جنگ ہار کر نکل رہے ہیں اور سلجوکی ان کا پیچھا کر رہے ہیں, تو اس نے یہ کیا, نجم الدین ایوب نے, سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نے, کہ بڑی بڑی کشتیاں تیار کرائی اور دریا دجلہ کے کنارے لگا دی, تاکہ جیسے ہی عماد الدین زنگی آئے ان کو بٹھا کر دریا دجلہ کراس کرا کر تقریر بلا لیا جائے. اور یہی ہوا, بڑی خدمت کی اس نے, بڑی محنت کی سلطان کے والد نے, اور عماد الدین زنگی کو گویا کہ وہاں سے منتقل کرا کر تقریر لائے, اور تقریر اپنا قلعہ اس کے لیے کھول دیا, اور گویا کہ اس میں کافی عرصے تک عماد الدین زنگی والد حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت کے, یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد کے ساتھ گویا کہ تقریر کے قلعے کے اندر ایک عرصے تک رہے. اس کے بعد بہت متاثر ہوئے, اور متاثر ہونے کے بعد یہ اپنے علاقے کی طرف گویا کہ روانہ ہو گئے, اور یہ پیغام دے کر کہ میں تم سے بہت خوش ہوا ہوں, تم مجھے کس طرح جانتے ہو. تو تعارف ہوا, تو سب سے پہلا تعارف تاریخ کی دنیا کے اندر نجم الدین ایوب کا جو ہوا ہے وہ جناب حضرت عماد الدین زنگی کی ملاقات کے ساتھ اور ان کے تعارف کے ساتھ. اس کے بعد مورخین نے ان کے نسب کی تحقیق کی ہے اور گویا کہ کھوج لگائی ہے, اس سے پہلے یہ خاندان بالکل نایاب تھا. اب عماد الدین زنگی جب اپنے علاقے کی طرف وہ لوٹ گئے, تو یہاں پر یہ ہوا کہ نجم الدین ایوب, جس طرح کہ میں نے کہا کہ یہ خاندان اسد الدین شیرکوہ کے نام سے مشہور تھا, اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا ہیں. جناب اسد الدین شیرکوہ کے نام سے گویا کہ ایوبی خاندان مشہور تھا, اور ایوبی کی نسبت جو کی گئی تھی وہ سلطان کے والد کی طرف کی گئی تھی, نجم الدین ایوب کی طرف. لیکن شیر اسد الدین شیرکوہ جو ہے کہ وہ ان کے بھائی تھے یعنی سلطان کے چچا تھے, انہوں نے کیا کیا کہ ایک دفعہ کسی آدمی کے ساتھ ان کی مڑ بھیڑ ہو گئی, اور وہ سلجوقیوں کا بڑا پسندیدہ آدمی تھا. اب سلطان کے چچا نے اس کو پہلے سمجھایا, جب وہ نہیں مانا تو مڑ بھیڑ ہو گئی, رائے میں تبدیل ہو گئی, انہوں نے اس کو قتل کر دیا. جب اسے قتل کر دیا تو سلجوقی قوم نے اس پر بڑا سخت تعاقب کیا, اور تعاقب پر انہوں نے سلطان کے والی کو خط لکھا کہ آج سے آپ کے سارے عہدے معزول, اور اس کو ختم کر دیا گیا ہے, اور آپ کو گویا کہ جو تکریز کے قلعے کا بادشاہ بنایا گیا تھا, حاکم بنایا گیا تھا, وہ سارے اختیارات آپ سے لے لیے ہیں, اور آپ یہاں سے رہنا ہے تو عام شہری بن کر رہیں. آپ کے بھائی نے یہ حرکت کی ہے, اور وہ ہمارا بڑا قریبی تھا, ہمارا حلیف تھا, اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, لہٰذا آپ سے سارے عہدے لے لیے گئے ہیں, اور آپ کا کوئی اختیار نہیں, اب عام باشندے کی طرح گویا کہ آپ رہیں. نجم الدین ایوبی ایوب نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ جناب سارے حکومت کے راز اور تمام چیزیں ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہے, تو ان کا تعارف پہلے ہی گویا کہ تقریب کے واقعے سے عماد الدین زنگی سے ہو چکا تھا, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہاں سے سفر کیا, اور سفر کرنے کے بعد عماد الدین زنگی کی خدمت میں حاضری لی, اور ان سے کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے. وہ بہت خوش ہوئے, انہوں نے کہا مجھے تو آپ جیسے وفادار آدمی کی ضرورت تھی, چلے آپ آ گئے ہیں تو بہت اچھی بات. اس وقت بالا بکا گویا کہ مصر کے علاقے کا ایک بہت بڑا, مصر کے قریب کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے, وہاں کا قلعہ انگریزوں کے اعتبار سے بڑا مشہور تھا. وہاں پر سلطان کے والد یعنی نور الدین زنگی علیہ رحمت کے والد نے ایک بہت بڑا حملہ کیا, اور اس کی سربراہی سپر سلاری اور جس کے زیر سرپرستی وہ گویا کہ لشکر بھیجا گیا تھا, وہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد تھے, نجم الدین ایوب, کیونکہ وہاں سے آ چکے تھے. تو ان کو اپنے فوج کی کمانڈ دے کر گویا کہ بالا بکا روانہ کیا, اور یہ بڑے مجاہد قسم کے آدمی تھے, انہوں نے بالا بکا کے علاقے کو فتح کر لیا. بالا بکا کو جب فتح کیا تو سلطان نور الدین زنگی کے والد عماد الدین زنگی نے ان کو کہا کہ آپ وہیں پر رہیے, اور پورا قلعہ آپ کے حوالے ہے, پورا علاقہ آپ کے حوالے ہے, وہاں پر ہمارے حکومت کے آپ نمائندے اور گورنر بن کے رہیے, اور ہمارے ساتھ آپ تعلق رکھیے تاکہ کچھ ضرورت ہو تو ہم آپ کی خدمت کریں. اور ہر قسم کی خدمت بڑے اخلاص کے ساتھ عماد الدین زنگی نے اپنے احسان کا بدلہ اتارا, بڑی بڑی جائیداد اور بڑا بڑا سرمایہ گویا کہ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد کے بارگاہ کے اندر گویا کہ پیش کیا, اور یہ مخلصوں کا ایک طریقہ ہے, انہوں نے ایک اخلاص کے ساتھ ان کا ساتھ دیا تھا, تو آج ان کو بدلہ ملا, تو الجزاء الاحسان الاحسان کے تحت گویا کہ انہوں نے اس معاملے کو اپنے بھائی کے طور پر دور کیا. اب ہوا یہ, جس وقت نجم الدین ایوب تکریت میں تھے تو وہیں پر 532 ہجری میں سید سلطان صلاح الدین ایوبی کی ولادت کی, اور تکریت سے قلعہ چھوٹ گیا تو لوگ کہنے لگے یہ بچہ منحوس ہے, اس لیے کہ جناب یہ پیدا ہوا اور باپ پر یہ آفت آئی. یہ اکثر جوہلا کا طریقہ ہے, حالانکہ نہ بیوی کی طرف سے کوئی آفت آتی ہے نہ کوئی جن کی طرف سے کوئی آفت آتی ہے. میرے آقا کہتے ہیں اگر کوئی چیز منحوس ہوتی تو تین چیزیں ہوتی, فرمایا تمہارا گھر منحوس ہوتا, تمہاری بیوی منحوس ہوتی, تمہاری سواری منحوس ہوتی. سرکار نے فرمایا ان میری اللہ نے نحوست نہیں رکھی تو کسی چیز میں نہیں رکھی. تو یہ دراصل میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اجمی ہیں, ہماری عادت ہوتی ہے بال کی کھال نکالنا, ہندوؤں کا معاشرہ ہمارے ساتھ رہا ہے تو کئی تہذیبیں ہمارے اندر شامل ہو گئی ہیں, کئی ثقافتیں گویا کہ ہمارے اندر شامل ہو گئی, یہ دن ایسا ہے کہ یہ فلانا ہے کہ یہ فلانا ہے, اس قسم کی چیزیں گویا کہ شامل ہو گئی ہے, جس میں اکثر گویا کہ ہندوؤں کی ثقافت کا ذکر ہے. عورت کو کوستے ہیں جناب کی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں, یا جناب عورت کو کوستے ہیں جناب جب سے تیرے سے شادی ہوئی ہے, یہ معاملات خود کے چلن پر کوئی طریقہ نہیں ہے اور خود کے اعمال پر کچھ نہیں ہے کہ میری یہ گرفت کیوں کی جا رہی ہے, اور اگر ضروری ہے اگر تو نمازیں پڑھے تو خدا تجھے دولت دے, ضروری ہے خدا پر یہ واجب ہے کہ تو اگر نمازیں پڑھے خدا کا فرمان بردار بنے تو خدا تجھے عزت دے. یہاں پر حضرت انبیاء کرام کو, حضرت زکریا علیہ السلام کو درخت کے اندر سے گویا کہ جب آپ دورے ہیں درخت نے جگہ دی ہے اور درخت کے اندر آپ چھوپ گئے, اور قوم نے کیا کیا کہ درخت کو ہرے سے کاٹ دیا, دو ٹکڑے کر دیا, 70,000 انبیاء کرام کو بنی اسرائیل نے قتل کیا, تو ان سے بڑی عزت والی جان کون سی تھی, ان سے بڑی عزت والے مقام کون سا تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا فعال لما یوری, ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, اللہ سمد وہ بے نیاز ہے, اس پر کسی کا کوئی جبر اور اختیار نہیں ہے. ہاں جو تمہارے لیے ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے, اور اس کے لیے صبر کرو, اس لیے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اپنے گویا کے غم کی تجلید کرو, اللہ رب العزت ان قریب اس سے بہتر تمہیں عطا فرما دے. اگر سب چیزیں تمہیں دے دے تو یہ دار الامتحان کیسا بنے, پکی پکائی ساری چیزیں تمہیں دے دے, اور سورہ عنکبوت کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ تم صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو, اور یہ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا, تمہیں فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا, تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، گویا کہ آپ کائنات کی جان ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت میں آپ کی عزت و شرف کا کیا مقام ہے ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے، لیکن گویا کہ امتحان لیا گیا اور کربلا کا میدان بتا کیا گیا اور آپ کے بچے کو گویا کہ وہاں پر شہید کیا گیا اور بے دردی کے ساتھ گویا کہ تاریخ رقم کی گئی، لیکن یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ یہ صبر کی تلقین کے لیے تھی کہ ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہاں پر یہ بات بتانا مقصود ہے کہ اگر ظلم و ستم اگر انسان پر ہو جائے تو ضروری نہیں کہ بندہ اس پر گویا کہ شور مچائے کہ مجھے اس پر جناب اجر کیوں نہیں ملا۔ تو اگر ایسا ہو تو سرکار نے فرمایا کہ تین چیزوں کا تعلق آپ سے بہت قریب ہے، بیوی، گھر اور سواری۔ سرکار نے فرمایا یہ تینوں منوس نہیں ہیں، جب یہ تینوں منوس نہیں تو کوئی چیز منوس نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ ہندوانہ ایک رسم ہے جی، یہ میری بیوی سے نکاح ہوا اور ذرا آپ آکڑا شاکڑا نکالیے جناب، یہ میرا کیسا، اس نے کہا جناب یہ ایسا یہ ایسا۔ تو ایک پاک دامن بیوی پر گویا کہ جناب الٹے سیدھے گویا کہ جالی نکلتے ہیں نا آج کل کے، جناب آپ کا نام کیا ہے؟ فلانا ہے۔ آپ کی بیوی کا نام کیا؟ فلانا ہے۔ آپ کی بیوی کا ماں کا نام یہ ہے۔ ہاں آپ کی بیوی منحوس ہے، اس کو ابے تو منحوس ہے، تو منحوس ہے اس لیے کہ تو ایک پارسا عورت کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو گویا کہ رہن سہن کا طریقہ بتایا، یہ آنکڑے، یہ ستاروں کا نظام، یہ علم نجوم سب کیا چیز ہے؟ ایک زمینی چیز ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک مسلمان کی عزت ایک قطعی شے ہے اور وہ مسلم شے ہے، یہاں تک کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ زنا کی تہمت بھی اگر کوئی لگائے گا تو چار گواہ اس پر پیش کرنے پڑیں گے، اور چار گواہ کے لیے قرآن نے کیسی شرطیں رکھی ہیں، حدیث میں آیا ہے، تو آپ خود دیکھیے۔ یہ سب اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ کسی مسلمان پاک باز عورت کے اوپر گویا تو انگلی نہ اٹھائی جا سکے۔ تو یہ معاشروں کے اندر اپنا پیٹ پھاننے کے لیے جاہل عاملوں نے یہ گویا کہ شوشہ چھوڑا ہے۔ آپ کا گھر منوس ہے، گھر بدلی کر لیجیے۔ ارے جناب اگر یہ بات ایسی ہوئی جس طرح ایک مداری بیچ چوراہے میں بیٹھ کر کاغذ کو گرد گڈی گڈی نوٹ بنا دیتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ چمتکار ہے، تو لوگ کہتے ہیں جناب تو پھر ہم سے کیوں بھیک مانگتا ہے؟ گھر میں بیٹھ کر تو خود ہی ان کاغذ کو گویا کہ نوٹ بناتا رہے اور اپنا گویا کہ گزر بسر کرتا رہے۔ تو یہ صرف گویا کہ لوگوں کے جذبات سے پھیلنے کے لیے ان جاہل عاملوں نے یہ چیزیں گویا کہ کی ہے۔ آپ اہل ایمان ہیں، آپ کا درجہ بہت بلند ہے، اپنی نفسیات کو گویا کہ اتنا کمزور مت کیجیے، نہ اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھیے۔ یہ آنے والی چیزیں مشکلوں کی یہ آتی رہتی ہے، اگر یہی چیز ہے کہ ہر چیز کا حل گویا کہ تعویذوں سے مل جائے، جس طرح کہ جناب ایک بڑے شیخ تھے ان کے پاس ایک شخص آیا کہ لگا حضور میری روزی نہیں ہے، تو میں نے کہا تعویذ دے دیتا ہوں، رکھ دینا اللہ برکت دے دے گا۔ اب تعویذ دے دیتا ہوں، ایک سبب ہے، جس طرح پیاس لگی ہے پانی پی لوں گا، پیاس خدا بجائے گا، پانی سبب بن گیا ہے۔ اب اس تعویذ کوئی مستقل ذات نہیں ہے، نہ اس میں تاثیر حقیقی عقیدہ دے کر تعویذ لینا ہے کہ جس طرح پانی بندہ پیتا ہے تو عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ پیاس خدا بجا رہا ہے، پانی سبب بن رہا ہے، اور خدا چاہے تو یہ پانی گویا کہ میں پورا سمندر پی جاؤں اور خدا پیاس نہ بجھانا چاہے تو نہیں بجھتی، جس طرح یزید کا حال ہوا تھا۔ آگ کا کام ہے جلانا، آگ میں کسی کو دھکیلو، جلاتا خدا ہے، آگ سبب بنتی ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم گئے تو آگ بلے گلزار ہوگی۔ تو خدا سبب کو تبدیل کرنے پر قادر ہے، اس لیے کہ سبب کا خالق بھی خدا ہے۔ تو گویا کہ ایک عامل اگر کوئی تعویذ دیتا ہے، اس لیے ہمارے بزرگان نے جن دو تعویذ دیتے وہ صبر کی تلقین پہلے کرتے، فرماتے تعویذ چھوڑ، صبر کر، نماز پڑھ، روزہ رکھ اور یہ تمام معاملات ہیں، لیکن اگر وہ پھر بھی گویا کہ اسی لکیر پر سوار ہوتا اور کہتا نہیں حضرت آپ مجھے تعویذ دیجئے، تو تعویذ دینے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر توکل کرنا یہ سبب ہے۔ جس طرح کہ تو بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہے، خدا شفا دیتا ہے، ڈاکٹر سبب بنتا ہے۔ تو گویا کہ اگر ڈاکٹر کے پاس جا ڈاکٹر علاج نہ کرے تو کل اس کو جا کے ختم نہیں کر سکتے آپ کہ میں شفا کیوں نہیں پایا، وہ کہے گا جناب یہ کام خدا کا ہے، میرا نہیں ہے، تو میں تو محض گویا کہ سبب ہوں۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تعویذات کا بھی اگر کوئی سلسلہ ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں تو یہ ذنیات میں سے ہے، سبب اس پر مرتب ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، اب ضروری یہ چیز نہیں۔ لیکن آج کل کیا ہو گیا، فون آیا جناب حضرت میرا کاروبار نہیں چل رہا، ہاں میرے پاس آ جانا تعویذ لے لینا، یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، میں کہہ رہا ہوں ہو جائے گا۔ کسی نے پوچھا حضرت کی خدائی دعویٰ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہو جائے گا۔ ہم نے کہا حضرت کوئی آگے پیچھے اللہ کی تعریف کر کے بات کرو نا، میں کہہ رہا ہوں، کہو کہ انشاءاللہ ہو جائے گا، کہو کہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو اللہ چاہے اسی سے سب چیز ہوتی ہے، یہی اہل سنت کا مسلک ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں ہو جائے گا، تو لوگ کہتے ہیں بڑے پہنچے رہے پیرے، تو جتنا بول بال اور گویا کہ زبان کا چراب ہوگا لوگ اس کو بڑا ولی اور گویا کہ یہ سمجھتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو شریعت مطہرہ کی حدود کی پاسداری کر کے ہر شے کو لے کر آپ کے سامنے پہنچے تو وہی شریعت مطہرہ کا صحیح گویا کہ پہنچانے والا ہے، اور اس بات کے تحت ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب اس کی طرف سے اجازت اور اس کی مشیت کی طرف سے رضا شامل ہو جاتی ہے تو کئیوں کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور جہاں رضا نہیں ہوتی ہے تو یوں سمجھ لیجیے کہ جناب سب کچھ ہو چکا ہے لیکن ایک ادنا سا مسئلہ بچا ہوا ہے، لیکن اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ کام نہیں ہوگا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کر لیجیے۔ تو گویا کہ اپنی عقیدت کے ساتھ ان تمام معاملات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے جو تلقین کی ہے، تمام معاملات جو کی ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ مستقل بذات ہے، تاثیر اللہ رب العزت اس چیز میں دی ہے سبب کے اندر، لیکن خدا اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے اس تاثیر کو بے اثر کر دے اور کوئی اور تاثیر گویا کہ اس پر گویا کہ مرتب کر دے۔ یہی شریعت ہے، یہی طریقت ہے۔ اسی کے علماء نے اور صوفیاء نے کرام نے، اگر آپ بزرگوں کا طریقہ پرانا دیکھیں، وہ تعویذ نہیں دیتے تھے، وہ وظیفہ دیتے تھے، قرآن پڑھ لو، فلاں سورت پڑھ لو، فلاں سورت پڑھ لو۔ آپ مجدد الفسانی کو دیکھیں، سیدنا غوث اعظم کو دیکھیں، کبھی آپ کو بہت کم ملے گا کہ انہوں نے تعویذ لکھ کر دیا ہو اور یہ کیا ہو۔ یہ صرف آپ کو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ توحید پر مضبوط کرنا ہے اور دل میں اللہ کی یادوں کو مستحکم کرنا ہے، تو کہا جناب تعویذ، تو تعویذ میں تجھے لے کر رکھوں اور تجھے یہ کہے جناب اس تعویذ سے میرا کام ہو جائے، تو ایسا کیا کر کہ جناب ہر نماز کے بعد سورہ قریش پڑھ لیا کر، اس میں اللہ رب العزت کی طرف بڑی اچھی استدعا ہے کہ الذی قیامہم من جوع وامن من خوف، میرا رب وہ ہے جس کو میں سجدہ کرتا ہوں، وہ کعبے والا رب وہ رب ہے کہ الذی قیامہم من جوع، جو بھوک میں مجھے کھانے کو دیتا ہے، وامن من خوف، اور جب میں ڈر جاتا ہوں تو مجھے امن دے دیتا ہے۔ تو ہمارے صاحب کے پاس کوئی آنے لگا، کہنے لگا ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، تعویذ دے لو۔ کہا میں کاروبار بھی ٹھیک نہیں ہے، کہ اللہ خیر کرے گا۔ اس نے کہا بچی کی شادی بھی نہیں ہو رہی، کہ اللہ خیر کرے گا۔ کہیں فلاں کام بھی نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ کہیں سب کام کے لیے میں تعویذ دے دوں اور چٹ پٹ سارا تیرا کام ہو جائے؟ کہاں، انہوں نے کہا یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے کہ اس میں گویا کہ ساری چیزیں تجھے مل جائے اور تو بڑا بے غم رہے۔ انبیاء اکرام پر آزمائشیں آئی ہیں، اولیاء پر آزمائشیں آئی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب آزمائشیں آئیں تمام ہوں تو اپنے اعصاب کو ہم مضبوط رکھیں، اپنے اعصاب کو مضبوط رکھیں۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے، اکثر ہمارے بھائی سمجھتے کہ شاہ صاحب آپ کیا طریقت کے خلاف بول رہے ہیں، ہم نے کہا سبحان اللہ، یہ آپ کی فکر ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر بندے کے اندر یہی احساس ختم ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، پھر دونوں کو ملائے، تو وہ پھر دوبارہ سے گویا کہ رحمانی قاعدہ پڑھنا شروع کرے، کہ اس کی تعلیم جو پورا پڑھ لیا وہ پڑھا نہیں، اب دوبارہ پڑھے، تاکہ اسے پتا چلے کہ جناب تربیت کیا ہے۔ عامل عامل ہوتا ہے، ولی ولی ہوتا ہے، عامل آکڑے کا محتاج ہوتا ہے، ولی جو کہے وہی تعویذ ہوتا ہے۔ جو کہہ دیا، آج ہمارے پر بات دوسری ہو گئی ہے، ایک عامل ہمارے علاقے میں آ جاتا ہے، تعویذ لکھ کر دیتا ہے، چار کے کام ہو، اس کا کام خدا نے جمعرات کو کرنا ہے، بدھ کو اس نے تعویذ لے لیا، کام ہو گیا، اس نے کتنے بڑے تیر ہے، کام میرا ہو گیا ہے۔ چلو ہو گیا تو اللہ نے کیا، تیر میں تھوڑی کیا، اللہ نے کر دیا، سبب ہو گیا، خیر ان کا شکریہ ادا کر لیا جائے، سبب کے تحت ان کو ذکر کر دیا جائے کہ حضرت بس ٹھیک ہے، لیکن نہیں، وہ چار کو اور لائے گا، اس کام کو اس کی کرامت دکھائے گا، اور کرامت کے دار وہ محض ایک عالم ہے، محض ایک عامل ہے، تعویذ لکھنا جانتا ہے، کوئی اس کا شریعت کے مطابق عمل بھی نہیں، اس کرامت کے بعد وہ عامل پھر عامل نہیں رہے گا، پیر بنے گا، پھر مرید کرنا شروع کرے گا، اور مرید سے کیا ہوگا، پھر فرقہ واری در فرقہ واری، فرقہ واری در فرقہ واری وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہر عامل ایسا نہیں کہ جس کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں اور اس کو اپنی توبہ کے لیے کوئی ایک ضامن بنائے۔ یہ چند نفوس قدسیہ ہوتی ہیں کہ جن کا ظاہر و باطن متجلہ ہوتا ہے، کہ جن کے ہاتھ پر گویا کہ بندہ ہاتھ دے کر کہے کہ مولا اس ولی کامل کے ہاتھ پر میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، یہی بیعت کی جان ہے، یہی بیعت کی جان ہے، اور اس کو گویا کہ گواہ بنانا ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت کی ولادت تقریب میں ہوئی، لوگوں نے کہا یہ بچہ منوط ہے، اس لیے کہ جناب یہ پیدا ہوا اور باپ کو گویا کہ قلعے سے نکال دیا گیا، لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ پورا خاندان اسی سے یاد کیا جائے گا، اس کے باپ دادا کو کوئی نہیں جانے گا، خاندان اسی بچے سے چلے گا، اور دنیا کہے گی سلطان المجاہدین حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت الرضوان۔ آپ کی ولادت 532 ہجری میں ہوئی، بچپن میں والد کے ساتھ ہر محض پر رہے، چھوٹی سی عمر تھی، والد کہتے تو چھوٹا ہے، کہا نہیں، کم سے کم میں مجاہدین کو پانی تو پلا سکتا ہوں، تو بچپن سے والد کے ساتھ، فرماتے سب سے پیچھے جو خچر آتا تھا سامان لے کر، اس پر گویا کہ آپ چھوٹے سے گویا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور چادر سے آپ کو لپٹا ہوا ہے، اور رسی سے ٹانگیں باندھی ہوئی ہے، تاکہ اگر کبھی لشکر میں بھاگنا پڑے تو بچہ گر نہ جائے۔ تو گویا کہ بچپن سے شجاعت کا سبحان اللہ یہ انداز ہے۔ والد نے کہا کہ تو لڑ نہیں سکتا، کہا لڑ نہیں سکتا تو مجاہدین کو پانی تو پلا سکتا ہوں، یہ تو کام کر سکتا ہوں۔ تو گویا کہ بچپن سے آپ اپنے والد کے ساتھ رہے۔ اب یہ نور الدین زنگی علیہ رحمت کے نور نظر کیسے ہوئے، تو وہ سنیے۔ دمشق پر جب حضرت سلطان المشائخ حضرت قبلہ نور الدین زنگی علیہ رحمت نے حملہ کیا تھا دمشق پر، جو آپ نے تاریخ سن لی، اور دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور وہاں سے گویا کہ قرآن کا فرقہ اور تمام کا ستیاناش کیا، اور وہاں سے ان کو بھگایا، اس وقت نور الدین زنگی علیہ رحمت کے کندھے سے کندھا لگا کر جو مجاہد لڑ رہا تھا اس سلطان صلاح الدین ایوبی، عمر کیا تھی، بعض علماء نے 16 سال لکھی ہے، بعض نے 17 سال لکھی تھی، 17 سال کا یہ جماعت گویا کہ نور الدین زنگی علیہ رحمت، فرماتے ہیں کہ جب میں جنگ لڑتا تو اس کو دیکھتا تھا کہ کس جمع مرضی سے لڑتا ہے، اور اس کو گویا کہ موت کا کوئی خوف نہیں ہے, اور کس جذبے کے ساتھ یہ لائے کلمۃ الحق کے لیے کفار مشرکین گویا کہ ان بدمذہبوں کے گویا کہ لشکر میں داخل ہو جاتا ہے. اس لڑائی کے بعد سلطان تو ولی کامل تھے, آپ نے ان کی پیشانی پر وہ بلندی آثار پہچان لی اور اپنے قریب کر دی اور فرمایا صلاح الدین آئندہ تم میرے ساتھی رہو گے اور رات کو درس میرے حجرے میں لو گے اور میرے خاص گویا کہ ندیموں میں شمار ہوگا. اور اس کے بعد حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت نے مکمل توجہ ان پر دینا شروع کر دی, اور حضرت نور الدین زنگی تو ایک گویا کہ آپ کی مثال اللہ اکبر ایک ایسی خوشبو کے مانند تھی کہ جو قریب بیٹھتا وہی معطر ہو جاتا. آپ نے ان کا گھر بھی گھر کا حال دیکھا, ان کے جمال الدین جو ان کے وزیر تھے ان کا بھی حال دیکھا کہ جناب پہلے تو کوئی عمل نہیں تھا لیکن سلطان کی خدمت حاصل کی تو وہ بھی ولی بن گئے. تو یہ اثر سلطان صلاح الدین ایوبی پڑا, یعنی جب آپ قریب ہی رہنے لگے حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت پر تو پوری ان کی زندگی کی تصویر بن گئی, وہی تقویٰ وہی طہارت وہی خشیت الہی وہی حب نبی بالکل ہو بہو تصویر نور الدین زنگی علیہ رحمت گویا کہ آپ بن گئے. اور اسی کے بعد جب آپ نے تربیت کے مراحل میں آپ کو رکھا اور ایک بہت بڑی کمانڈ آپ کو مرحمت فرمائی, پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت کے ہاتھ سے تربیت یافتہ کرنے والا یہ شخص سلطان اعظم صلاح الدین اعظم بنا, اور اللہ نے اس پر اتنا فضل فرمایا ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک آج کفار جس طرح فاروق اعظم کے نام سے ان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے آج بھی گویا کہ ان کا دل کانپ کر رہ جاتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت 563 ہجری بمطابق 9 ستمبر 1127 عیسوی میں آپ نے گویا کہ اسقلان کو فتح کیا. اسقلان کو فتح کرنے کے بعد دمشق فتح تھا, وہاں سے آپ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے, اور 1197 ہجری میں سلیبی ایک بہت بڑا لشکر لے کر سلطان کے مقابلے میں آئے اور ایک بہت زبردست قسم کا مارکا. میں بہت مختصر کر رہا ہوں, سلطان نے ہزاروں جنگیں لڑی ہیں اور تاریخ نے اس کا احاطہ کیا ہے. مورخین نے اپنے لیے ذریعہ مغفرت بنا کر سلطان کی ایک ایک جنگ کو گویا کا نقم کیا ہے. وقت میرے پاس نہیں, میں صرف آخری فتوحات میں جو سب سے بڑا آپ کا کارنامہ تھا گویا کہ بیت المقدس کی فتح, وہ گویا کہ آپ روانہ ہوئے اور کئی لاکھ کا مجمع لے کر گویا کہ عیسائی آپ کے سامنے آئے ہیں اور آپ نے بڑے زوردار انداز میں ان سے مقابلہ کیا, اور کئی دنوں تک یہ جنگ گویا کہ جاری رہی. سلطان ڈائریکٹ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے, اسلام جمہوریت سے کہا تھا اور کیسی جمہوریت تھی. آپ گویا کہ بیت المقدس کے قریب رم اللہ کے بارڈر پر آپ کھڑے ہیں اور آپ نے پیغام بھیجا عیسائیوں کو کہ دیکھو تم لڑنا چاہتے ہو یا صلاح کرنا چاہتے ہو, اگر صلاح کرنا چاہتے ہو تو بیت المقدس کو چھوڑ دو اور اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جاؤ, اس لیے کہ ہم تمہارے مقابلے کے لیے آ گئے ہیں, اور جس طرح تمہارے نزدیک بیت المقدس عبادت کی جگہ ہے تو ہم مسلمانوں کے نزدیک بھی, تو یہ مت سمجھنا کہ ہم اس کی بے حرمتی کریں گے, تو ہم تو اس کی تعظیم کرنے والے ہیں, ہمارے گویا کہ دین میں اس کی تعظیم مسلم ہے. ایک شک دوسری شک کیا رکھی, جناب دیکھیے اتنی فراخی ہمارے حکمرانوں میں رہی ہے. کہا اچھا چلو تمہارا دل نہیں چاہتا نا کہ تم یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ, کیونکہ تم نے بیت المقدس کو دیکھنا ہوتا تمہارا دل خوش ہوتا, تو یہیں پر رہو جتنی تمہاری زراعت ہے اس کے ایک دانے پر بھی مسلمان نہ ہاتھ نہیں ڈالے گا, تمہارے جو مکان ہے اس کی ایک مٹی کو مسلمان ہاتھ نہیں لگائے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ میں ایک بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اسی علاقے میں رہو اور بیت المقدس کی زیارت کرنا چاہتے ہو کرو, لیکن بیت المقدس کو خالی کرو, اس میں امام جو آئے گا وہ مسلمان آئے گا اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی جائے گی. اب دیکھیں اتنی وسعت دی ہے کہ جناب اگر تم رہنا چاہتے ہو امریکہ کی طرح نہیں کہ پاگل کتے کی طرح آ جائے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے, اور بچہ نہ دیکھے بوڑھا نہ دیکھے جوان نہ دیکھے کس کا علاقہ ہے اور اس پر ٹوٹ برستا چلا جائے, آج وہ دو بے وقوف صدر بننے کے لیے لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ثبوت نہیں تھا تو جناب جو ہے کہ آیا کیوں, ارے نہیں تھا تو اس پر کیس کر کے اس کو گویا کہ زندان کے پیچھے پھینکو کہ جناب تم عیسائی, ایک کتا تمہارا مر جائے تو اس کے لیے تم احتجاج کرتے ہو, جناب کیا کیا کرتے ہو, یہاں پر لاکھوں مسلمانوں کو گویا کہ افغانستان کے اندر اور آج وزیرستان کے اندر اور عراق کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ. میں جس دوران تھا ہم نے دیکھا ایک بینکر کے اندر بم جم مارا گیا, 4000 بچے نابالغ وہ اس میں ایسے جل گئے کہ ان کا جسم پگھل گیا, اس کا جواب دینے والا کون ہے؟ تو کم سے کم اگر عیسائی مذہب کے اندر انصاف ہے تو ہم انصاف پسند ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان گویا کے نام نہاد عمادین کو کہتے ہیں کہ بش کو اٹھا کر کیسے کردار میں لے جا کر اس کے خلاف کیس پر چلائے, لیکن نہیں, عیسائی مذہب وہی ایک مذہب تھا جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے, اس کے بعد اس کی صورت بگڑ گئی, پھر یہ مولویوں کی پیداوار ہوا, جس نے 2 روپیہ دیا تو اس نے ذرا موٹی گویا کہ پوری بنا دی, تو جیسا گراہک آیا ویسی پوری بنتی رہی اور اتنی پوریاں بن گئی کہ جناب اگر آج یورپ کے اگر 3600 گلی ہیں تو وہاں پر 36 بائبلیں ہیں, اور ادھر کا ادھر کی کتاب آ رہی ہے ادھر کی کتاب آ رہے تو مذہبی طور پر اتنے پنچر ہیں پھر کہتے جناب ہم اہل کتاب ہیں تو یہ ظالم اور متشدد لوگ ہیں, ان سے کسی صورت میں گویا کہ مصاحبت نہیں ہو سکتی ہے, ان سے کسی صورت میں اعتراف نہیں ہو سکتا ہے. چلتے چلتے کے بعد یہاں پر میں عرض کرتا چلوں, حال میں ہمارے جنرل مشرف صاحب نے ایک کانفرنس بلائی تھی اور کئی علماء کو اس میں بلایا جس میں شیعہ علماء نے بڑی تقریریں کی ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ اتحاد پر قرآن دلالت کرتا ہے. اللہ اکبر, جب درباری ملا اس قدر بے باک ہو جائیں, اللہ اکبر, اور وہ دربار میں چل کر عیسائیوں کو مسلمانوں کا دوست بنانے کے لیے کوشاں ہو جائے تو اس وقت پھر کسی امام احمد بن حنبل کی ضرورت پڑتی ہے. اس وقت کسی امام احمد بن حنبل کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو ایوانوں میں پہنچ کر قرآن کو خلق قرآن بنانے کے لیے اور مخلوق کہنے کے لیے جنہوں نے بادشاہ کو اپنے کنٹرول میں لیا اور امام احمد بن حنبل نے وہاں پر اپنی جوانی اور بڑھاپے کو اسلام کے لیے نظر کیا ہے. تو حضرات گرامی, یہ سب کوششیں کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جناب عالمی کانفرنس ہے تمام مذاہب کے لیے جس میں ہندو بھی ہے سکھ بھی ہے سب ہے اور اس میں نمائندگی شیعہ کر رہے ہیں اور ان کی تقریریں گویا کہ اخبار جنگ میں شائع ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں عیسائیوں کے ساتھ تو دوستی ہونی چاہیے کہ جناب وہ اہل کتاب ہے. ہم نے کہا واہ واہ جناب, عیسائیوں کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے کہ وہ اہل کتاب ہے, لیکن اس ظلم و ستم کے بعد عیسائیوں سے کب دوستی کا تصور اسلام نے دیا ہے, کب ان کے ساتھ اخلاص دینی کا تصور اسلام نے دیا ہے؟ تو یہ دور یہاں تک آ چکا ہے. اللہ اکبر, ہماری رسوائی اور ہماری گویا کہ بہرا روی سے گویا کہ آج حال یہ آ گیا ہے کہ آج آپ جانتے نہیں کہ وہ سرما کون ہے, وہ کون ملا نصیر الدین ہے جو آپ کے علاقے کی نمائندگی جا کر وہاں پر ایوانوں میں کر رہا ہے, سینٹ میں کر رہا ہے, ہم تو نہیں جانتے. لیکن اللہ اکبر, دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اس کا حامی ہو چکا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ معاملات ہونا چاہیے. یہ اس چیز کے لیے پیش قدمی ہے تاکہ اسرائیل کو قبول کیا جائے اور اسرائیل کے ساتھ یہ معاملات کیے جائیں. اللہ اکبر, تو رب سے دعا بھی کرنی چاہیے اور جد و جہد بھی کرنی چاہیے. ہم الحمدللہ امام احمد بن حنبل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ہم نے تاریخ اگر مطالعہ کیا ہے, اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو زبان تو آپ کے پاس ہے, زبان کے ذریعے آپ اپنے لوگوں تک تو یہ پیغام پہنچائیں تاکہ سینہ بہ سینہ یہ پیغام چلے. انقلاب کبھی زبان سے بھی آتا ہے, تحریر سے بھی آتا ہے, تلوار سے بھی آتا ہے. ضروری نہیں کہ جناب انقلاب کے لیے گن کو اٹھایا جائے اور گویا کہ لوگوں کو قتل کیا جائے. یہ زبان کی ایک بہت بڑی اثر رکھتی ہے. اور آپ تاریخوں کا مطالعہ کریں, بڑی بڑی حکومتیں کئی کئی سو سال انہوں نے اپنے ظلم و ستم کے ساتھ مسلمانوں پر ظلم کیا ہے, لیکن علماء کی تحریر اور وہ زبان کی تبلیغ نے رنگ لایا اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ قوم آہستہ آہستہ دل سے متاثر ہوتی چلے گئی اور ایک دن ان ظالم فرعونوں کا تختہ انہوں نے پلٹ دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایوانوں میں نکل جائیں اور احتجاج کریں, جناب یہ معاملات کریں. ظاہر سی بات ہے ایسا کوئی حاکم ہی مسلمانوں کا نظر نہیں آتا کہ جناب اس کو مخلص سمجھ کر اس کی قیادت کی جائے, نیابت کی جائے. لیکن ہم نے تو اللہ کے حضور اور اس کے رسول کے حضور منہ دکھانا ہے, تو کم سے کم اپنے بچوں کو تو یہ بات سکھائیں. ہم یہ تو بتائیں یہودی اسلام کا دشمن ہے, عیسائی اسلام کا دشمن ہے اور ہندو اسلام کا دشمن ہے. ہم اپنے بچوں کے اندر تو یہ بات منتقل کریں جس طرح اللہ ہمارے والدین کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, انہوں نے ہمارے دلوں کے اندر یہ ایمان منتقل کیا ہے اور ہمارے اساتذہ نے یہ ایمان منتقل کیا ہے. تو یہ نظم و ضبط انقلاب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گولہ اور بارود کو لیا جائے, انقلاب سے تحریر بھی کام رکھ سکتی ہے اور تقریر بھی کام کرتی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت نے ایک زوردار فوج کے ساتھ مقابلہ کیا اور 1197 عیسوی کے اندر آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا. ان تمام شرائط کے بعد جو میں نے شرائط آپ کے سامنے پیش کی, یہ ان کو تجویزات بھی ہیں کہ اگر آپ یروشلم کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو رہیں, ہمیں اس سے کوئی مقصد نہیں, لیکن آپ کی ایک ایک چیز کی تحفظ کی ضمانت اسلامی حکومت دے گی. لیکن آپ ہمارے اس عبادت گاہ کو خالی کر دیجیے, اس لیے کہ ہمارا غلبہ ہوا. انہوں نے کہا ہم اس بات کو نہیں مانتے. فرمایا ٹھیک ہے, پھر آ جاؤ سامنے. اور ایک بہت بڑا مقابلہ ہوا جس میں بے شمار مسلم مجاہدین, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, وہ شہید ہوئے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب لوگوں کو پتا چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جہاد کے لیے نکلے ہیں, علماء نے اپنے مدرسوں کو تالا لگایا, علماء نے اپنے مدرسوں کو تالا لگایا, خانقاہوں نے اپنے خانقاہی نظام والوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا اور مریدوں کو کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا ہلکے ذکر میں. کہا ذکر کہاں ہوگا؟ ذکر بیت المقدس میں. اور ملک شام سے, عراق سے, خراسان کے داخلی علاقے سے مشائخ اہل سنت نے جہاد کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دیا اور یہ لشکر وہاں پر پہنچا جس میں بے شمار مشائخ اور اولیاء کاملین شہید ہوئے ہیں. اور شہید تو ہوتا ہی ولی ہے, اس کو تو ولایت کا مرتبہ ویسے ہی حاصل ہوتا ہے. تو بے شمار علماء نے گویا کہ ہمارے آبا و اجداد نے, ہمارے اخلاف نے, ہمارے اکابر نے گویا کہ یہ معاملہ پیش کیا. حالی سلطان صلاح الدین ایوبی تنہا نہیں تھے, ان کی فوج تنہا نہیں تھی, ان میں مشائخ بھی تھے, اولیاء بھی تھے اور ان کے اندر علماء ربانین بھی تھے. 588 ہجری میں سلطان نے آخری حج کیا, اس وقت ذوف بہت ہو چکا تھا. آخری حج سے لوٹنے کے بعد آپ کے مرض کے متعلق علماء نے بہت کچھ لکھا ہے کہ آپ کے مرض پر کیا چیزیں تھیں اور کیا کیا معاملات تھے, میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا. خیر یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ سلطان کی طبیعت بہت سختی کے ساتھ بگڑنے لگی اور آپ نے گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، آپ نے پہلا روزہ رکھا، دوسرا روزہ رکھا، اس سے طبیعت بالکل مضمحل ہو گئی اور گویا کہ آپ کے پاس گویا کہ حکیم کو لایا گیا، اس نے نبض وغیرہ سب دیکھے تمام معاملات، اس نے کہا حضور آپ روزہ نہ رکھیں، اس نے کہا آپ روزہ رکھیں گے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا، آپ نے کہا اچھا، مفتیان کرام نے کہا کہ حضور آپ سلطان ہیں، آپ کی ضرورت ہے اور قرآن نے بھی جب چھوٹ دی ہے ایک مریض کے لیے اور آپ کو ذوق بھی ہے اور آپ کے ساتھ یہ مرض بھی ہے تو جب قرآن نے رخصت دی ہے تو قرآن کی رخصت سے آپ کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، بعد میں اللہ آپ کو صحت دے گا انشاءاللہ، آپ دوبارہ روزہ رکھیں، آپ نے کہا چلے ٹھیک ہے، تقریباً 26 روزے تک آپ بیمار رہے اور یہ روزے چھوٹتے چلے گئے اور مرض بڑھتا چلا گیا، آپ رات کو بیٹھ کر روتے تھے دعا کرتے تھے، آپ کے صاحبزادے نے ایک دن پوچھا کہ حضور آپ دعا کیا کرتے ہیں، کہا میں دو دعا کرتا ہوں، کہا کیا، کہا جو میرے روزے چھوٹ گئے ہیں یا اللہ مرنے سے پہلے میں اسے ادا کروں اور جب میں مروں تو جس طرح میں نے شان و شوکت کے ساتھ تو نے مجھے عزت دی ہے، تیرے دین کے لیے میرا کام ہوا ہے کہ جب میں مروں تو میری زبان پر کلمہ جاری ہے، یہ دعا کہا میں کرتا ہوں اللہ اکبر۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رمضان کے بعد آپ نے اپنے روزوں کو دہرانا شروع کیا، جب روزوں کی ترتیب مکمل ہو گئی اللہ اکبر، روایت میں آتا ہے کہ جناب روزوں کی ترتیب مکمل ہونے کے بعد سفر کا مہینہ چل رہا تھا اور سفر کے مہینے کی تقریباً 27 تاریخ تھی، عین فجر کا وقت تھا، سلطان اپنے مقام میں گویا کہ تشریف فرما تھے اور چہرے پر ایک گویا کہ دھیما، جس طرح کے جب سختی ہو جاتی ہے یا مریض جب مرض میں شدت کرتا ہے تو چہرہ بالکل مرجھا جاتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ اس قسم کا آپ کا چہرہ ہو گیا تھا کہ اندر سے زخم کی شدت کی بنا پر اور تکلیف مرض کی بنا پر آپ کا چہرہ بالکل مرجھا گیا، آپ کے صاحبزادے آئے اور انہوں نے سورہ حشر کی آخری آیت آپ کی خدمت میں پڑھنا شروع کیا، جب انہوں نے یہ پڑھا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، یہ جب انہوں نے پڑھا تو مورخین لکھتے ہیں کہ آپ پر ایک مسکراہٹ آئی اور چہرہ ایسا ہو گیا کہ بالکل یوں لگتا تھا کہ آفتاب اتر آیا ہے، بالکل روشن چہرہ ہو گیا، زبان چل نہیں رہی تھی لیکن آپ سر سے کہہ رہے تھے کہ پڑھتے جاؤ اسے اور اس کی تلاوت کرو، اور جب وہ آخری کلمات پر پہنچتے ہیں کہ وہو العزیز الحکیم، یہ کہنا تھا کہ سرکار سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت کا سر مبارک جو تھا وہ آپ کی گردن میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ سینے پر ڈھلک گیا اور آپ گویا کہ اس دنیا سے کو آپ نے اپنے اس شاخ کو اور تاریخ اسلام کو داغ مفارقت دے کے آپ اللہ کے واسطے حق ہوئے اور اللہ کے قرب جوار میں آپ پہنچے، تو یہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت جن کا وصال 579 گویا کہ ہجری کے اندر ہوا اور آپ کو گویا کہ یہ تو ایک معاملہ تھا، پھر آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کو اسی حجرے کے اندر دفن کر دیا گیا، دفن کرنے کے بعد آپ کی جو خواہش تھی اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جہاں پر خدا کا ذکر ہوتا اور جہاں پر لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، تو اس وقت مصلحت ایسی ہوئی کہ آپ کو اسی حجرے میں دفن کیا گیا، پھر 592 ہجری آپ کی قبر دوبارہ شکی اور آپ کے لاش مبارکہ کو نکالا گیا، تقریباً یہ 2 سے 3 سال بعد آپ کے جسد مبارک کو نکالا گیا، یوں لگتا تھا کہ ابھی غسل دیا ہے اور ابھی کفن دیا، ان کو لا کر آج دمشق میں ان کا مزار شریف جہاں پر واقع ہے اللہ اکبر مسجد کے قریب، اس مسجد کے قریب جامع قدس کے قریب لا کر آپ کی تفہیم کی گئی اور آپ کے صاحبزادے نے ایک بہت بڑی مسجد بنائی جامع قدس، جو آج اللہ رب العزت ہمیں حاضری کا شرف عطا فرمائے، ملک شام دمشق کی اللہ حفاظت بھی فرمائے، اس ملک کی حفاظت بھی فرمائے کیونکہ فرنگی اس پر نظر لگائے بیٹھے ہیں اور آئے دن گویا کہ مغلظات بکتے رہتے ہیں، اللہ اس ملک کی مسلمانوں کی ملکوں کی حفاظت فرمائے، وہاں پر گویا کہ 3 سال کے بعد تقریباً آپ کے لاش مبارکہ کو نکالا گیا اور گویا کہ آپ کا مدفن پاک وہاں پر بنا، آخر میں درود پاک پڑھیے تاکہ اس درس کو مکمل کر لیا جائے اور اس کا ثواب سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت کی قبر مبارک کی طرف موصول فرمائیے، یہ کتاب دے دو، یہاں تک تو ذکر تھا سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت کے سیاسی معاملات اور دیگر احکام کا، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جب یونانی فلسفوں نے اور بے شمار گویا کہ فلسفیوں نے اپنا ایک مقام پیش کرنا شروع کیا اور افلاطون اور ارسطو کی گویا کہ تعلیم کو لا کر اسلام کو گویا کہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، تو اللہ نے اس وقت حضرت امام غزالی کو پیدا فرمایا اور امام غزالی اپنے وقت کے مجدد تھے اور آپ نے تجدیدی کارنامے انجام دیے اور آپ نے ہر قسم کے فلسفیوں کا منہ توڑ جواب دیا اور اہل اسلام کے دلوں کو گویا کہ مطمئن کیا. اس کے بعد یہ فرقہ دوبارہ اٹھا اور اللہ رب العزت نے یہ مقام اسلام میں دو شخصیت کو نصیب ہوتا ہے اور اللہ نے یہ دین کی باغڈور جس کے ہاتھ میں دی اور جن کے سر پر مجدد کا تاج رکھا گیا, دنیا انہیں امۃ المتکلمین امام المفسرین حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمت کے نام سے یاد کرتی ہے. حضرت امام رازی علیہ رحمت شہرستان کے علاقے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے 544 ہجری میں. گویا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کا اصل نام جو ہے محمد بن عمر ہے اور گویا کہ عمر ہے, اور آپ کا لقب جو ہے وہ فخر الدین کے نام سے آپ کا لقب دی, اس لیے آپ کو کہا گیا امام فخر الدین رازی علیہ رحمت کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے. لقب آپ کا فخر الدین ہے, نام آپ کا محمد بن عمر ہے. 544 ہجری آپ کی ولادت ہے. اول تعلیم آپ نے اپنے والد سے حاصل کی اور اپنے والد سے تمام علوم دینی حاصل کیے. پھر غوث اعظم کے گاؤں کے ایک شخص تھے مجد الدین جیلی کے نام سے انہیں یاد کیا گیا تھا. فلسفے میں ان کا ایک بہت بڑا نام تھا, علم منطق میں ان کا ایک بہت بڑا نام تھا. امام رازی ان کی خدمت میں پہنچے اور ان سے مکمل طور پر ایک عرصہ ان کی خدمت میں رہے اور علم فلسفہ اور علم منطق میں مکمل عبور آپ نے حاصل کیا. وہاں سے آپ لوٹے, مدت تک ان کی خدمت میں رہنے کے بعد وہاں سے آپ بڑے فقر و فاقہ کا مقام تھا اور آپ کے لڑکے تو کافی تھے لیکن کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, یا جو تھا وہ گزر بسر بڑی مشکل ہو جاتی تھی. آپ وہاں سے مجبور ہو کر اپنے علاقے رائے کی طرف آئے. رائے کا جو حاکم تھا وہ حضرت امام صاحب سے بہت متاثر تھا اور اس کے انتقال کا وقت قریب آیا. اس نے امام صاحب کو بلایا اور اس نے کہا, حضور میری ایک درخواست ہے, اگر آپ قبول فرمائیں, آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں, اگر میرے خاندان کو آپ کے خاندان سے نسبت ہو جائے تو میری حکمت کے نام تو دنیا میں ختم ہو جائیں گے, کل قیامت کے دن میں آپ کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا. امام رازی نے فرمایا, کیا خواہش آپ کی؟ کہیں میری ایک بیٹی ہے, میں چاہتا ہوں اس کا نکاح آپ کے ساتھ زیادہ سے ہو. امام رازی علیہ رحمت نے اسے قبول فرمایا. اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد گویا کہ جو امام رازی کی جو بہو تھی, انہوں نے بہو نے گویا کہ سارا مال ان کے حصے میں آیا والد کا, وہ انہوں نے لے کر حضرت امام رازی کی خدمت میں پیش کر دیا. کہا, بس ہم میاں بیوی کے گزر کے لیے اتنا کافی ہے, باقی آپ لیجئے, آپ کا مدرسہ ہے, دینی بات چلتی ہے, دینی معاملہ چلتے ہیں, آپ اس کو رکھیے. وہ مال تھا کتنا, اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ وہ مال تھا کتنا کہ جس کو امام رازی علیہ رحمت کی قسمت میں آیا, شہاب الدین غوری علیہ رحمت جو غزنی اور غور کے بادشاہ ہیں, جب ان کے پاس خزانہ ختم ہو گیا تھا تو یہ قرضہ لینے کے لیے امام صاحب کے پاس آئے تھے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی وافر مقدار میں اللہ اکبر اللہ رب العزت نے خبر پر گویا کہ امام صاحب کو اطمینان عطا فرمایا. شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ فاتح ہندوستان ہے اور یہ آئے اور انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ میری حکومت چلانی ہو, فوج کو تنخواہ وغیرہ کا مسئلہ ہے, اور آپ ہمیں گویا کہ وہ رقم دے دیجیے, جب میں ہندوستان کی فتوحات سے لوٹوں گا تو آپ کا یہ قرضہ لوٹا دوں گا. امام صاحب نے کہا, دین کی جہاد کے لیے حاضر ہے, لے جاؤ, اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارے لیے معاف ہے. شہاب الدین غوری علیہ رحمت خود ولی کامل تھے, جب انہوں نے ہندوستان کو فتح کیا, اجمیر وغیرہ, دہلی, لاہور, ملتان, یہ تمام علاقے انہوں نے فتح کیے, اور بے شمار مال غنیمت جب آپ کو نصیب ہوا, آپ نے لے جا کر امام صاحب کی خدمت میں وہ قرضہ لوٹا دیا. امام رازی علیہ رحمت کا حلیہ شریف جو علماء بیان فرماتے ہیں, آپ کا حلیہ شریف یہ تھا کہ متوسط قد تھا آپ کا اور دہرانا بدن, چوڑا سینہ, یعنی بدن جو تھا وہ نکاحت کی طرف بھی نہیں تھا اور زیادہ فربا بھی نہیں تھا. درمیانہ بدن جس کو کہتے ہیں, مضبوط آفاق والا شخص, کہ جناب جس سے اس کے گویا کہ موٹاپا بھی ظاہر نہ ہو, اس کی نکاحت بھی ظاہر نہ ہو, اور چوڑا سینہ اور گھنی دھاری تھی. آواز آپ کی بہت بلند اور ہیبت ناک تھی. جب آپ کیونکہ آپ بہت بڑے مناظر تھے, امام رازی رازی کیسے بنے, فخر الدین کیسے بنے, جب آپ فارغ ہوئے ہیں تو رائے کے بڑے بڑے چوٹی کے عیسائی فلسفیوں سے آپ نے مناظرے کیے اور ان کو ایک ایک جملے کے اندر دم بخود کر دیا, اور امام نے کتابیں لکھنا شروع کی. اللہ اکبر, تو دنیا کے سامنے افلاطون اور ارسطو کا بڑا نام تھا کہ جناب فلسفے نے ان کا بڑا مقام ہے اور بڑا نام ہے. جب امام حضرت فخر الدین رازی علیہ رحمت اور علامہ غزالی علیہ رحمت نے فلسفہ اسلام پر کتابیں لکھی تو لوگ ارسطو کو بھی بھول گئے, افلاطون کو بھی بھول گئے, اور اب یہ فلسفہ غیر ہی رہا اور فلسفہ گویا کہ دینیا کے اندر یہ شامل ہو گیا. حضرت امام رازی علیہ رحمت نے 606 ہجری کے اندر گویا کہ آپ نے شوال کے مہینے میں ہفتے کے دن ہرات افغانستان کا جو علاقہ ہے وہاں پر آپ نے گویا کہ وفات پائی, اور علماء یہی کہتے ہیں کہ افغانستان کا علاقہ ہرات وہیں پر گویا کہ آپ کا مدفن پاک ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار مقام عطا فرمایا, تفسیر کبیر جو آپ اکثر سنتے ہیں, تفسیر کبیر حضرت امام رازی علیہ رحمت کی بڑی مستند تفسیر ہے, لیکن یہ پوری کر نہ پائے, قسمت اور عمر نے گویا کہ ساتھ نہیں دیا, جس کے بعد حضرت امام رازی علیہ رحمت سورہ انبیاء تک پہنچے اور سورہ انبیاء تک کی آپ نے تفسیر مکمل کی, اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. تو تفسیر کبیر آدھی رہ گئی, جس طرح امام جلالی سوتی کے جلالین امام جلالی سوتی کے جو جلالین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, دو جلالوں والی کتاب تو ایک جلال الدین محلی نے آدھا لکھا 15 پارہ اور 15 پارہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے لکھا. تو حضرت امام راضی علیہ رحمت کے انتقال سورہ انبیاء کے دوران ہی گویا کہ آپ کا انتقال ہو گیا, اور اس کے بعد آپ کے چاہنے والوں نے آگے اس تفسیر کو مکمل کیا اور اس تفسیر کو مکمل طور پر حضرت امام راضی علیہ رحمت کی طرف منسوخ کیا. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. افغانستان اور اسلام, افغانستان میں اسلام کے بے شمار مجاہدین آئے ہیں, ہندوستان میں بے شمار مسلمان فاتح آئے ہیں اور انہوں نے گویا کہ بہت کارنامہ انجام دیا. لیکن افغانستان میں جہاں تک سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہوا, اس وقت افغانستان کے بادشاہوں میں سوری خاندان, 6 سات سوری جہاں کے تھے, ان خاندان کو گویا کہ بہت بڑا نام حاصل ہوا. انہی سے نسبت رکھنے والے ایک شخص بہاؤدین, ان کا ایک بہت بڑا نام تھا, اور انہوں نے گویا کہ غور کے علاقے کے اندر بے شمار جہاد کیے اور اسلام کی فتوحات کے لیے بہت بڑا کام کیا. ان کے دو گویا کہ صاحبزادے تھے, غیاث الدین اور شہاب الدین. شہاب الدین غوری علیہ رحمت اور غیاث الدین غوری علیہ رحمت. غیاث الدین بڑے بھائی تھے اور باپ کے انتقال کے بعد انہوں نے حکومت کے نظم و نقص کو چلایا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت قبلہ شہاب الدین غوری چشتی علیہ رحمت رضوان گویا کہ مسند خلافت پر آئے, اور انہوں نے دیر پات گویا کہ ایک اسلام کو فیض پہنچایا اور خلق خدا کو فیض پہنچایا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی شہادت ہوئی. آپ کے متعلق چند باتیں پیش کر دی جائے کہ آپ کے والد بہاؤدین ہیں, یہ پڑھنے کے لائق واقعہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان بزرگوں کی تاریخ پر یہ ظلم ہے کہ اتنے اختصار اور اتنی جلدی سے یہ تاریخ بیان کی جائے. ایک ایک لحظہ ان کی عمر کا مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے واقعے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. حضرت شہاب الدین غوری علیہ رحمت کے والد بہاؤدین, ان کے دو بیٹے تھے گویا کہ غیاث الدین اور شہاب الدین. شہاب الدین کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا. شہاب الدین غوری علیہ رحمت کے متعلق علماء ربانی نے یہ لکھا ہے کہ بے شمار فتوحات آپ کے گویا کے قدموں کے تحت آئی. آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا, ایک ہی بیٹی آپ کی, جو حضرت امام غزالی کا آپ نے دیکھا کہ حضرت امام غزالی کے نرینہ اولاد ذکور اولاد کوئی نہیں تھی, بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی تھی جس کو ستت المات کہا جاتا ہے, اسی کے ذریعے گویا کہ امام غزالی آگے چلے, اور امام غزالی کے نواسوں نے اپنے نانا کے نام کو گویا کہ بڑی فوقیت دی ہے. اور آپ خود دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آپ کی بیٹی سے چلا ہے, تو یقیناً بیٹیاں بڑی قسمت والی ہوتی ہیں اور ان کا بڑا مقام ہوتا ہے. یہ ہندوؤں کی ایک تہذیب ہے کہ عورتوں کو تانا دیا جاتا ہے کہ جناب بیٹی کیوں ہوئی ہے, اور وہ حضرات جانتے ہیں کہ جن کی بیٹیاں اور بیٹے بھی ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں خدا کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہیں. اس لیے سرکار نے فرمایا, اور اس جہالت کو میرے آقا نے ختم کیا, جس کی ایک بیٹی ہو اور اس کی شریعت مطہرہ کے طریقے پر تعلیم دے اور اس کو اس کی گھر کی طرف رخصت کر دے, اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی. صحابی نے کہا, حضور جس کی دو بیٹیاں ہوں, فرمایا اس کے لیے ایسے. فرمایا تین بیٹیاں ہوں, میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے ایسے, کہ وہ ان کو دین کی تعلیم دے لیجیے, اسلام سکھائیے. یہ نہیں کہ انٹرنیٹ پر بلا کر گئے آپ, یہ تو چیٹنگ کے لیے چھوڑ دیا, تمام معاملات کر دیے, فحاشی ہمارے دور میں چلی ہے, اس کے لیے ہمیں عبرت کے ناخن لینے چاہیے. اس وقت میں اور آپ اپنا محاذہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, نہ کہ کسی پر تنقید کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. اور اس لیے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بچوں کو سونا کھلاؤ لیکن باز کی نظر ان پر رکھو, تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو. اور آج ہم اپنے والدین کو دعائیں دیتے ہیں کہ اگر ان کی سختی نہ ہوتی تو اس پرفتن ماحول کے اندر کہاں ہم مذہبی روشوں کی طرف آ سکتے تھے اور اللہ رسول کا نام لے سکتے تھے. تو یقیناً حضرات گرامی, بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, تمام معاملات کیے جائے, لیکن شریعت مطہرہ کی پابندی کے لیے ان کو اللہ اور اس کے رسول کا ادب بچپن سے سکھایا جائے, بزرگوں کا ادب بچپن سے سکھایا جائے, علماء کا ادب بچپن سے سکھایا جائے. آج میں اور آپ اور کئی مسلمان گویا کہ بزرگوں کا مشائخ تھا, اہل مزار کا ادب کرتے کیوں کرتے, بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ جاتے تھے. تو بچے کا ایک ذہن گویا کہ بے تحریر نقوش کی طرح ہوتا ہے, اور اس میں جو مرسم ہو جائے, جو مرتسم ہو جائے, جو نقش ہو جائے, وہ قیامت تک اور مرتے دم تک گویا کہ رہتا ہے. تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ اگر اپنے بچوں کی تربیت کریں تو بیٹی ہو یا بیٹا, اس کے لیے ہم اس کے پر خوراک کو بھی دیکھیں, ان کے لباس کو بھی دیکھیں, ان کے کردار کو بھی دیکھیں, ان کی خلوت کو بھی دیکھیں, ان کی جلوت کو بھی دیکھیں, ان کے داخلی معاملات کو بھی دیکھیں, خارجی معاملات کو بھی دیکھیں. اس لیے کہ جناب یہ ہمارے لیے ضروری ہے قیامت کے دن. یہ نہیں, آج لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا مجھ سے نافرمان ہو گیا ہے, اور بیٹے پر تو بڑا عذاب ہے نا شاقا. ذرا والدین کے حقوق ذرا ممبر پر ایک دن جمعے میں سنائیں. تو میں نے کہا, حضور بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا, والدین کے بڑے حقوق ہیں, اور خدا کی توحید کے ساتھ والدین کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن بچوں کے اوپر بھی کوئی حکم رکھے گئے ہیں, اور بچوں کی شفقت کے بھی کوئی احکام ہے. جہاں بیٹا اگر آپ کی بچہ آپ کی نافرمانی کرے گا تو اس کی گرفت ہے, اور جہاں آپ اس کو وہ معاشرہ نہ دے سکے جو شریعت نے کہا, تو آپ بھی خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. یہ نہیں کہ باپ جو ہو گیا تو تمام یا جو معاملہ ہو گیا وہ اس کی طرف نہیں. باپ اگر ہے تو بیٹے کو اسلام کی طرف پر چلائے, اور بیٹا اگر ہے تو یہ نہیں کہ جناب وہ مرد ہے تو باپ کی اس کی ضرورت نہیں. تو دونوں کو شریعت مطہرہ نے ایک دوسرے کے ساتھ پابند کیا ہے تاکہ باپ شفقت کی طرف رہے تاکہ بچے اس سے باغی نہ ہو جائے. باپ اپنے آپ کو چنگیز خان کی طرح نہ بنائے کہ مار پیٹ لگائے رکھے, اور بیٹا اگر خواب میں بھی مرنے کے بعد باپ کو دیکھے تو ڈر جائے, اس کو دعا کرنے دل نہ ہو کہ کس کا خواب گویا کہ کس کے نقوش میرے گویا کے ذہن میں آ گئے. نہیں ہونے چاہیے, شفقت ایک لحاظ کے ساتھ ہونی چاہیے, لیکن شریعت مطہرہ کے ادب کے لیے سختی ہونی چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر اس مسئلے میں سختی کرے اور اپنی اولاد کی تربیت میں اس معاملے میں سختی کرے کہ والدین جہاں ادب اور پیار کرنا ہے وہاں پیار ہے, جہاں اللہ رسول کی مخالفت کی بات آئے وہاں سختی ہو, اور یہ وہ سختی ہے جو ان کے مستقبل کو سنوارے گی اور یہ دین آگے بڑھتا رہے گا. سلطان شہاب الدین غوری علیہ رحمت کی اولاد نہیں تھی, یعنی ایک بیٹی تھی, بیٹے نہیں تھے, ذکور نہیں تھی, ایک ہی بیٹی تھی, اور ان کا نکاح ہوا اور ان سے گویا کہ سلسلہ آگے چلتا رہا. سلطان شہاب الدین کو یہ قلق تو تھا کہ میرا بیٹا نہیں میں بادشاہ ہوں, میرے بعد میرا تخت کون سنبھالے گا, لیکن یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں, صبر کے پیکر ہوتے ہیں. انہوں نے ایک دن اپنا خود محاسبہ کیا, ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ کے دل میں یہ بات تو ہوتی ہوگی نا کہ کاش آپ کا ایک بیٹا ہوتا. تو آپ نے فرمایا نہیں, میرے دل میں یہ نہیں ہے, کیونکہ میرا رب مجھے میرے معاملات جتنا میں اپنے آپ کو نہیں چاہتا اتنا رب مجھے چاہتا ہے. تو کہا کوئی بہتری ضرور ہے جو میرے رب نے مجھے بیٹا نہیں دیا, آپ نے کئی ترکی غلاموں کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اور ان کو بیٹے کی طرح پالتے تھے. ایک دن ایک وزیر نے طنز کرتے ہوئے بادشاہ نے ایک اپنے صاحبزادے کو بلایا جس کو منہ بولا بیٹا تھا, اس کو انعامات وغیرہ دیے, وہ پڑھائی میں پاس ہوا, تمام معاملات ہوئے, علاقے میں اس کا نام ہوا, شہاب الدین غوری کا بیٹا ہے. تو وزیر نے کہا کہ جناب جو ہے کاش بادشاہ سلامت کا بیٹا ہوتا حقیقی تو یہ معاملات بادشاہ سلامت کو کتنے دل سے خوشی ہوتی. شہاب الدین غوری نے ایک منہ توڑ جواب وہاں پر دیا, فرمایا میرا نسبی بیٹا اگر ایسا ہوتا تو مجھے کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ میرے پیچھے میں دیکھ رہا ہوں میرے لاکھوں بیٹے موجود ہیں جو میرے مرنے کے بعد میرے نام کو روشن کریں گے, اللہ کے دین کو روشن کریں گے. یہ کہنا تھا جناب, وہ خوار ہوا اور اس کو خاموش کر کے بٹھا دیا گیا, اور شہاب الدین غوری علیہ رحمت نے اپنے ماننے والوں کو درس دیا کہ نسلیں گویا کہ ضروری نہیں کہ بیٹوں سے چلے, بیٹیاں بھی اللہ رب العزت کا وہ اکرام اور انعام ہوتی ہے جن کے ذریعے اللہ رب العزت دین عطا فرماتا ہے, لیکن جن کے صاحبزادے ہیں اللہ ان کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, جن کی بیٹیاں ہیں اللہ ان کو حیات کی چادر نصیب فرمائے, اور اپنے گویا کہ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سلطان نے ایک ترکی غلام کو گود لیا تھا جس کا نام تاریخ میں آتا سلطان تاج الدین یلدوز, اور یہ سلطان کے بعد گویا کہ تخت نشین ہوا. یہ سلطان کا حقیقی بیٹا نہیں تھا, ترکی غلام تھا جس کو سلطان نے گویا کہ گود لیا, اور سلطان کا سب سے زیادہ بھروسہ جس پر تھا وہ قطب الدین ایبک پر تھا جو سلطان کا چہیتا ہندوستان کا وزیر, جس پر گویا کہ بڑی دل و جان سے سلطان فرشتہ تھا اور ان کی ہر بات کو قبول کرتا تھا, اور یہ بھی اللہ والے بندے تھے, اور یہ سلطان کے لیے بڑے اخلاص اور اسلام کی دین کی تبلیغ کے لیے بڑے اخلاص کے ساتھ تھے. خواجہ صاحب کا ذکر ان شاء اللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو وہاں پر آپ کو بتایا جائے کہ جب سلطان لوٹے تھے تو ہندوستان کی پوری بادشاہی قطب الدین ایبک کے نام پر کر وہاں سے وہ گویا کہ غور کی طرف روانہ ہو گئے تھے. تو قطب الدین ایبک ہندوستان کا وزیر تھا, ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد میں گویا کہ چند ہی بیٹے ہوئے, بیٹیاں ہوئیں. سلطان شمس الدین التمش یہ قطب الدین ایبک کے داماد تھے, قطب الدین ایبک کے داماد تھے, اور یہ لاہور اور اس طرف کے علاقے کے جو حاکم تھے ناصر الدین قباچہ, یہ بھی گویا کہ سلطان قطب الدین ایبک کے داماد تھے. تو یہ سلسلہ آگے سمجھنے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہوگا میں پھر ذکر کر دوں, کیونکہ تمام تاریخ ہے. تاریخ میں نے محمود غزنوی علیہ رحمت کا نام لیا تھا اور رضیہ سلطانہ کا نام لیا تھا, وہ سلطان التمش کی بیٹی ہے, اور گویا کہ قطب الدین ایبک کی جس طریقے سے سلسلہ نسب ان سے ملتا ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہے. سن 602 ہجری میں سلطان ہندوستان سے لوٹا اور دریا سندھ کے قریب آ کر پڑاؤ ڈالا. دشمن گھیرے میں تھے کہ کسی طریقے سے سلطان پر تعاقب کرے. سلطان خیمہ زن تھا, قرآن کی تلاوت آپ فرما رہے تھے, دو شعبان کا وقت ہے اور عشاء کے آخری وقت چل رہا تھا. کھوکروں ہندوستان میں قوم ہے, وہ گویا کہ سلطان ہندو کھوکرے گویا کہ آگے آئے اور انہوں نے سلطان کے لیے مکمل جال بچھائے کہ کہاں سلطان بیٹھا ہوا ہے, اور گویا کہ لوگوں کی نظر سے چھپتے چھپاتے سلطان کے خیمے کے قریب پہنچے. سلطان جس طرح حضرت عثمان غنی تلاوت فرما رہے تھے اس طرح وہ تلاوت فرما رہے ہیں, اور جب وہ دونوں کئی آدمی گویا کہ اندر داخل ہوئے تلوار لے کر, اور ترکی غلام جو سلطان کے پاس کھڑے تھے ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے. سلطان نے صرف ان کو دیکھا اور پھر قرآن میں نظر کی, اور نظر دیکھ رہا تھا تو اس نے تلوار کا وار کر دیا. اور تلوار کا وار اتنا شدید تھا کہ خون کے قطرے قرآن پر گرے. جس طرح حضرت عثمان غنی کو شرط ملا, سرکار کی حدیث سے جو بندہ جس انداز میں شہید ہوتا ہے وہ چیز اس کے لیے گواہی دیتی ہے. وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے اور تلاوت کرتے ہوئے قیامت کے دن اٹھیں گے, شہید اسی حالت میں اٹھے گا, اور جس جگہ اس کا خون گرا ہے وہ جگہ اس کے لیے گواہی دے گی, تو کسی کے لیے کیا چیز گواہی دے گی؟ حضرت شہاب الدین غوری کے لیے قرآن کی اوراد گواہی دے گی. اللہ اکبر. تو 602 ہجری میں گویا کہ 2 شعبان کو آپ کا وصال ہوا. اللہ رب العزت آپ کے درجات کو بلند فرمائے. بے شمار آپ نے فتوحات کی, لاہور فتح کیا, ملتان فتح کیا, غزنی پر دوبارہ حملہ کیا, اپنا بدلہ لیا, وہاں سے تمام حکومت اپنی ڈالی. غور بھی آپ کے زیر نگو تھا, ہندوستان کا تقریباً علاقہ آپ کے زیر نگو تھا. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ جو مختصر طور پر یہ بات پیش کی گئی اللہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یقیناً تاریخ کا خلاصہ ہے, اور یہ کچھ نہ بیان کرنے, بس وہ کہتے ہیں نا کہ انگلی کاٹ کر شہیدوں میں نام لکھانا, اس سے مزداق یہ چیز ہے, ورنہ ان سلطان اور سلاطین کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے. اور ایک ایک واقعات ایسے ہیں کہ اگر کسی بزدل کے سامنے بھی پڑھا جائے تو وہ الہ کریمۃ الحق کے لیے کھڑا ہو جائے اور کوشا ہو جائے. دعا کیجیے ایسی جرت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کرے, جیسا ان کے دلوں میں خوف خدا تھا مولا کریم, ایسا خوف ہمارے دلوں میں بھی پیدا کرے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے اور سرکار کے دین کے لیے ہمیشہ سر بکف رہتے تھے, ایسا جذبہ, ایسا اثار, ایسی شجاعت ہمیں, ہماری قوم کو, ہماری آنے والی نسل کو مولا کریم نصیب فرما. جو حضرات دور دراز سے آئے ہیں اور جو قریب سے جنہوں نے بھی شرکت کی ہے وہ بھی, اور جو دور دراز سے آئے ہیں وہ بھی, اور مولا کریم جو حضرات پابندی سے درس سنتے ہیں اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے سنتے ہیں یا جو جس طریقے سے اس سے استفادہ کرتے ہیں, مولا کریم تمام اس پر اجر عظیم اور جزر جزیر عطا فرما. یہ محض عبرت کے لیے ہے, تاریخ کے وہ بھیانک واقعات ہماری عبرت کے لیے ہیں, ان بزرگوں کے واقعات ہماری نصیحت کے لیے ہیں. مولا کریم دونوں پہلو سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ان تمام واقعات کو مولا کریم جو ہم نے بیان کیا ہے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ان پاکان امت میں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے کون کون ہمارے بزرگ گزرے ہیں. ظاہر سی بات ہے بندہ جب اپنے پرانے بزرگوں کا نام لیتا ہے تو ان سے تو خون سے زیادہ گہرا رشتہ ہے. بندے کے سامنے جب کہا جاتا ہے آپ کے دادا اتنے بڑے بزرگ تھے تو وہ خوشی سے چونک جاتا ہے, ایک نسبی خوشی سے. تو ان سے تو ہمیں زیادہ خوشی ہے اس لیے کہ ان سے ہمارا مذہبی تعلق ہے. دعا کیجیے تعلق قبر میں بھی ساتھ رہے, حشر میں بھی ساتھ رہے, اور قیامت میں بھی ساتھ رہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا تصور کرتے ہوئے اور اس مجلس پاک کی قبولیت کا تصور کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ بابا سے بلند ایک دفعہ درود پاک پڑھیں.
اللهم صل على محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله, وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.